أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. بس ہماری منشاء دین خواستگاہ دین میں چل رہی تھی، اس میں چوتھا نظریہ ہم نے بیان کیا تھا فائرباخ کا، کہ جو خود بیگانگی کے نام سے تھا، کہ انسان چونکہ اپنی حقیقت سے بیگانہ ہے، اور انسان کیونکہ دو جنبے رکھتا ہے، جنبہ دانی و جنبہ عالی، اور انسان جنبہ عالی سے غافل ہے، تو جتنی بھی صفات عالی موجود ہیں جو کہ جنبہ عالی کے اندر موجود ہیں انسان کے اندر، ان صفات کو وہ اپنے ماورا کسی ہستی کو دیتا ہے، کہ جس کو بعد میں وہ خدا کا نام دے دیتا ہے. یہ خود بیگانگی کا نظریہ تھا، اور کہا کہ کارل مارکس بھی اسی نظریے کی تائید کرتا ہے، اگرچہ شاید اس کا اپنا ایک نظریہ بھی ہے جو کہ اقتصاد پر مبتنی ہے، جس کو تبیین بھی کیا تھا، لیکن خود بیگانگی کو وہ کہتا ہے کہ یہ بھی قابل قبول ہے نظریہ، کہ دین جو ہے وہ یا دینداری جو بھی جس معنی میں لیں اسی کی علت تھی. اب نقد اس نظریے کے اوپر کیا ہیں؟ پہلا نقد جو یہاں پر کیا گیا ہے کتاب کے اندر وہ یہ کہ آپ نے جو یہ کہا ہے کہ انسان چونکہ خیر، حکمت، عدالت یعنی صفات کمالیہ گویا کہ پسند کرتا ہے، تو اس کا مطلب یہ کہاں سے آپ نے نکال لیا کہ خدا امر موہوم ہے، امر خیالی ہے، گھڑی ہوئی ہستی کا نام ہے. یہ تلازم موجود نہیں ہے اصلاً کہ انسان صفات کمالیات سے محبت رکھتا ہو، اس کو چاہتا ہو، اس کے حصول کے لیے کیا ہے کوشش کر رہا ہو، تو اس سے یہ تلازم کسی صورت میں نہیں نکلتا کہ انسان آ کر یہ کہے چونکہ یہ صفات کمالیہ سے محبت رکھتا ہے بس خدا امر خیالی ہے. تلازم نہیں ہے، اور اس نظریے نے یہی تلازم نکالا ہے، چونکہ انسان صفات عالیہ سے محبت رکھتا ہے اور یہ صفات اس کی ہیں، بس خدا جو ہے وہ امر موہوم ہے، امر خیالی ہے. یہ تلازم جو ہے وہ آپ کا اصلا بغیر دلیل کے ہے. کیوں؟ اس وجہ سے کہ ہم بعد والی فصل میں وجود خدا پر براہین اقامہ کریں گے، اور وہاں یہ ثابت ہو جائے گا کہ خدا نام کی ذات اور حقیقت ہے، نہ کہ ایک امر موہوم ہے. دوسرا نقد جو یہاں پر کرتے ہیں وہ یہ کہ یہ کارل مارکس کے نظریے کے اوپر ہے. کارل مارکس نے کیا کہا تھا کہ دین جو ہے یہ جو حاکم طبقہ ہے اس کے ہاتھ میں کیا ہے، یہ ایک بازیچے کی مانند ہے، یعنی دین کے ذریعے لوگوں کو مدیریت کرتا ہے، یہ جو لوگ اس کے زیر دست ہیں محکوم طبقہ ہے. یہ کارل مارکس نے کہا تھا، یوں عبارت لے کر آتا ہے کارما، کہتا ہے اندیشہ یہ حاکم بر جامعے، جامعے کے اوپر جتنے بھی عقائد و اندیشے و نظریات موجود ہیں، ہموارے ہمان اندیشہ یہ طبقہ حاکم است. یعنی آپ جس معاشرے میں چلے جائیں اس میں جتنے نظریات موجود ہوں گے وہ نظریات کس کی وجہ سے ہیں؟ حاکم کی وجہ سے ہیں. تو بس معلوم ہوا کہ حاکم ہے کہ جو دین کو استعمال کرتا ہے اپنے زیر دست لوگوں محکوم طبقے کو مدیریت کرنے کے لیے، یا ان کو سنبھالنے، یا ان کو شورش وغیرہ کرنے سے روکنے کے لیے. اس کے اوپر نقد کرتے ہیں، یہ کہتے ہیں نقد آپ کی یہ بات کہ حاکم دین کو استعمال کرتا ہے محکوم طبقے کے لیے، کہتے ہیں یہ دلیل نہیں بن سکتی کہ تمام یعنی دین خود یا تمام ادیان جو ہیں وہ حاکم طبقے کی پیداوار ہوں. کیوں؟ اس وجہ سے کہ جتنے بھی ادیان آئے ہیں اس دنیا کے اندر، خصوصاً ادیان آسمانی، انہوں نے لوگوں کو حاکم کے خلاف قیام کرنے کو کہا ہے. دین موسیٰ اٹھا کے دیکھ لیں, دین عیسیٰ اٹھا کے دیکھ لیں, دین پیغمبر اٹھا کے دیکھ لیں, ان کی تعلیمات کو اگر انسان دیکھے جا کر, تو اس میں باقاعدہ یہ عقائد موجود ہیں کہ طبقہ حاکم کی مخالفت کرو کہ جو معیار دین کے مطابق نہ ہو. بس کیسے آپ کہہ سکتے ہو کہ دین طبقہ حاکم کی پیداوار ہے؟ اگر دین طبقہ حاکم کی پیداوار ہوتا تو پھر اس میں حاکم کے نفع کے مطابق باتیں ہونی چاہیے تھیں, نہ کہ اس کے مخالف. اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے مخالف بھی, جیسے قرآن کے اندر ہے کہ ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت, خدا کی عبادت کرو طاغوت سے بچو. دین اسلام میں طاغوت سے لڑنے کی سب سے زیادہ تاکید کی گئی ہے, تو لہذا یہ نظریہ باطل ہے. دوسرا نقد جو یا نظریہ یعنی اس بیگان خود بیگانگی کے اوپر تیسرا نقد, اور کارل مارکس کے اوپر دوسرا نقد جو ہے وہ یہ ہے کہ کارل مارکس ایک طرف سے تو کہتا ہے کہ دین ساختہ و پرداختہ یعنی گھڑا ہوا ہے طبقہ حاکم کا, طبقہ حاکم اس دین کو استعمال کرتا ہے طبقہ محکوم کو روکنے کے لیے, اس کو بغاوت سے روکنے کے لیے, اس کو مشغول رکھنے کے لیے, اور اسی وجہ سے دین کو افیون کا نام دیا ہے کہ یہ افیون ہے, اور اس افیون کے ذریعے وہ لوگ جو ہیں وہ کیا ہو جاتے ہیں, نشے میں آ جاتے ہیں اور بھول جاتے ہیں اپنی سختیوں کو. تو ایک طرف سے تم یہ کہتے ہو کہ طبقہ حاکم دین کو بناتا ہے, آئیڈیالوجی دین کی طبقہ حاکم بناتا ہے, اور دوسری طرف سے تم یہ کہتے ہو کہ طبقہ محکوم کیا کرتا ہے, اپنے اس کیا کہہ لے اس کو ناراحتیوں کو, اپنے اوپر ظلم جو ہوتے ہیں ان کو بلانے کی وجہ سے وہ دین کی طرف تمایل پیدا کرتے ہیں. انہوں نے ایسے مراسم ایجاد کیے ہوئے ہیں کہ جن مراسم کے ذریعے وہ کیا کرتے ہیں, اپنے اوپر ہوتے ہوئے ظلم اور بے عدالتی اور ان چیزوں کو بھول جاتے ہیں. تو لہذا یہ کیسے کہہ سکتے ہو, ایک بات میں تمہاری یہ نکل رہی ہے کہ یہ دین ساختہ و گھڑا ہوا ہے طبقہ حاکم کا, اور دوسری طرف سے تم کہتے ہو یہ دین جو ہے وہ طبقہ محکوم کا جو ہے وہ گھڑا ہوا ہے. یہ آپ کی بات جو ہے قابل جم نہیں ہے, تضاد ہے اس کے اندر. اور چوتھا نقد اس کے اوپر یہ ہے کہ اور کارل مارکس کے نظریے کے اوپر تیسرا نقد وہ یہ ہے کہ تم یہ کہتے ہو کہ اقتصاد زیر بنا ہے, اگر زیر بنا جو ہے وہ انسان کی درست ہو جائے تو دین ختم ہو جائے گا. کیوں؟ اس وجہ سے کہ طبقہ محکوم اقتصاد میں کمزور ہونے کی وجہ سے دین کی طرف گیا, دین کو بنایا, دین کے مراسم ایجاد کیے. تو اگر اقتصادی سسٹم سرمایہ داری نظام کی وجہ سے یہ طبقات بنے تھے اور طبقہ محکوم نے آ کر دین کو بنایا یا طبقہ حاکم نے آ کر دین کو بنایا سرمایہ داری سسٹم کی وجہ سے, میں اس سسٹم کو جب ختم کر دوں گا سرمایہ داری نظام کو اور کمیونسٹ نظریہ جو ہے کمیونزم جو ہے اس کی ترویج کروں گا کہ جس کے اندر یہ طبقاتی سسٹم نہیں ہے, جب طبقات ختم ہو جائیں گے دین خود بخود ختم ہو جائے گا. کیوں؟ اس وجہ سے کہ اس کی نظر میں دین طبقاتی نظام کی وجہ سے آیا ہے کہ جس کی بنیاد اقتصاد کا سرمایہ داری نظام تھا. میں اقتصاد میں کمیونزم کو لے کر آتا ہوں جس میں طبقاتی سسٹم نہیں ہے, بس اس کا مطلب ہے دین بھی وہاں نہیں ہوگا. یہ کارل مارکس کا نظریہ تھا. نقد کیا ہے اس کے اوپر؟ نقد یہ کہ خود تمہارے جو کشور ملک ہیں جو کہ کمیونسٹ ہیں, وہ کمیونزم کو قبول کرنے کے باوجود دین کے طرف تمایل رکھتے ہیں, اس کے اندر دین کی طرف تمایل موجود ہے, دین کم رنگ نہیں ہوا ہے. اگر پر رنگ نہ ہوا ہو تو کم رنگ بھی نہیں ہوا, بلکہ تاریخ گواہ ہے کہ دین کی طرف تمایل جو ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے. اب تمہارا مبنے کے قائل ہے کمیونسٹ ہیں وہ کمیونزم ہے, سرمایہ داری نظام اور طبقاتی نظام کے قائل نہیں ہے, لیکن پھر بھی دین کی طرف تمایل موجود ہے. بس معلوم ہوا کہ تمہارا یہ تلازم برقرار رکھنا اور یہ نظریہ دینا کہ طبقاتی اگر اقتصاد کے اندر تبدیلی آ جائے تو دین کی طرف لوگ تمایل نہیں ہوں گے, تو یہ بات بھی تمہاری درست نہیں ہے. بلکہ ہمارے پاس ایک آلمانی یعنی جرمنی کا مفکر مارکس ویبر, اس نے کہا ہے آ کر کہ اصلا دین ہے جو زیر بنا ہے نہ کہ اقتصاد.
یہ بھی اسی کے
نقد میں ہے, یعنی ہم اپنی تائید میں لے کر آ رہے ہیں کہ یہ بھی آپ غربی دانش مند ہے جرمنی کا ہے, یہ آ کر کہتا ہے کہ
کیا نام ہے مارکس ویبر,
مارکس ویبر ہاں,
دین زیر بنا ہے
یعنی اقتصاد کے لیے دین زیر بنا ہے. اقتصاد خود زیر وہ کیا کہہ رہا تھا, دین کے لیے اقتصاد جو ہے وہ زیر بنا ہے, جامعہ کے لیے ان میں سے ایک دین ہے, لیکن یہ کہتا ہے کہ اس طرح نہیں. بہرحال یہ نظریہ تھا خود بیگانگی اور کارل مارکس کے نظریے کا اس کا نقد. اس کے بعد ہم وارد ہوتے ہیں پانچویں اور اس غربی نظریوں کے آخری نظریے میں, اس کے بعد ہم دینی نظریہ بیان کریں گے, وہ ہے تمایل بے حفظ نظام, تمایل بے حفظ انسجام اجتماعی. انسجام اجتماعی یہ ایک نظریہ کس کا ہے؟ یہ ایمل ڈورکن کا ہے. ایمل ڈورکن یا ڈور کہیں دونوں تلفظ ہیں, اب انگلش میں کیسے ہے نہیں دیکھا. ہاں یہ نظریہ ہے, یعنی یہ جو ابھی لکھوایا ہے تمایل بے نظام بے حفظ نظام اجتماعی, انسجام اجتماعی. عرض کرتا ہوں کیا مراد ہے اسے, اس کا قائل جو ہے وہ یہ ایمل ڈورکن. یہ آ کر کیا بیان کرتا ہے, یہ فرانس کا دانش مند ہے اور یہودی ہے. یہ دین کے بارے میں اظہار نظر کرتا ہے کہ منشا دین کیا ہے. ڈورکیم اپنے نظریے کو تبیین کرنے سے پہلے ایک تو دین کی تعریف کرتا ہے, منشا دین میں کیا نظریہ, اس کو جاننے سے پہلے اس کے جو مبانی ہیں اس کی طرف جاتے ہیں, پھر اس کے بعد اس کے نظریے کو تبیین کریں گے. پہلے ہی کیا کرتا ہے, دین کی تعریف کرتا ہے. دین کی تعریف وہ کیا کرتا ہے, دین اعتقاد اور ایسے اعمال کا مجموعہ ہے کہ جو مقدس اشیاء کے ساتھ مرتبط ہے. یعنی دین کے اندر جو اعتقادات پائے جاتے ہیں, جو اعمال اس کے اندر رسومات پائی جاتی ہیں, اس کا مجموعہ ہے. لیکن یہ کس کے ساتھ مرتبط ہے نظام, امور مقدسات کے ساتھ, امور مقدس کے ساتھ, بس یہ اس کو دین کہتے ہیں. یعنی یہاں پر یہ کیا کر رہا ہے, اندیشے و عمل کو, عقیدے و عمل کو مرتبط کر رہا ہے امور مقدس کے ساتھ. یہ اس نے تعریف بیان کیا امور مقدس دین کی. امور مقدس کسے کہتے ہیں, امور مقدس ان امور کو کہا جاتا ہے کہ جن کا انسان احترام کرتا ہے اور اس کی خاطر بعض چیزوں کو انجام دیتا ہے اور بعض چیزوں کو نہیں دیتا, چھوڑ دیتا ہے. وہ مثلا आप जब हरम जाते हैं तो हरम में बाज चीजों को अंजाम देते हैं और बाज चीजों को आप तर्क कर देते हैं। किसकी वजह से? हरम की वजह से। और हरम की वजह से चूंकि ये आमाल अंजाम देना पास मालूम हुआ कि हरम मुकद्दस है आपके लिए। और दूसरी बात जो यहां पर आकर इसके नजरिए के अंदर यानी नक्श रखती है उसको समझने के लिए, वो ये है कि इस एमल तोरकीम का नजरिया जो है इसके अंदर एक मतलब जो ये पाया जाता है वो ये कि जामिया अपनी हुवियत मुस्तकिल रखता है, अफराद जुदा हैं और जामिया अफराद के मुकाबले में एक अलग हुवियत रखता है। बस यहां भी अभी बास मौजूद है, आप कभी शेख मुतहरी और आयतुल्लाह मिसबाह की किताबों का मुताला करें, जामिया व तारीख आगे मिसबाह की और शेख मुतहरी की भी मेरे ख्याल में जामिया या फलसफे तारीख अब जेहन में नहीं है किस नाम से किताब है, ये बात मौजूद है कि जामिए के अंदर असालत फर्द को हासिल है या इज्तिमा को, जामिया को, ये एक बात मौजूद है। ये कारबुर्दी है बहुत ज़्यादा आजकल इल्मी तबकों के अंदर मौजूद है। बहरहाल ये तकरीबन उसी के साथ मुर्तबित नजरिया है। दोरकीम क्या कह रहा है कि मेरे नज़दीक जामिया एक अलग हकीकत का नाम है, अमरे एतबारी नहीं है। मसलन अभी हम क्या कर रहे हैं, एक जामिया में जिंदगी कर रहे हैं। एक नजरिया ये है कि असली अफराद ही हैं, जामिया हम इससे इंतजार करते हैं, लेकिन मुकाबिल का नजरिया ये है कि ना, जामिया इनसे हटकर एक अलग हुवियत का नाम है, एक अलग हकीकत का नाम है, उसके अपने अहकाम हैं, उसके अपने इक्तिजाआत हैं, और फर्द के क्या हैं, अपने इक्तिजाआत हैं। बस दोरकीम के नजदीक जामिया एक वजूद हकीकी है कि जो किससे मिलके बनता है, जबान कवानीन आदाब रसूम अकीदे इस किस्म की चीजों से मिलकर एक जामिया तश्कील पाता है। और ये कहते हैं कि जाम ये जो तमाम चीजें हैं, जबान कवानीन आदाब और रसूम, ये सारी चीजें इस तरीके से आपस में मिले हुए हैं, अपने अंदर अलाका अपने अंदर पैवस्तगी रखते हैं, और इस पैवस्तगी की वजह से वजूद मुस्तकिल है और कुदरतमंद है अफराद से, और इतना कुदरतमंद है कि अफराद के ऊपर क्या रखता है, सैतरा रखता है, अफराद के ऊपर हाकमियत रखता है। यानी कैसे हाकमियत रखता है कि अगर एक फर्द की ख्वाहिश टकरा जाए एक जामे की ख्वाहिश के साथ तो क्या किया जाता है, वहां पे जामिया को मुकदम किया जाता है, फर्द अपनी ख्वाहिश को छोड़ देता है। बस मालूम हुआ कि जामिया कुदरतमंद है। ये था इसका असासी तरीन यानी मबानी इसके के जो इसने बयान किए हैं, इसके नजरिए को तब्यीन करने के जरूरी थे। बस पहला मतलब क्या है, इसने दीन की तारीफ की है, ठीक है, और दूसरा मतलब इसने कहा कि जामिया जो है वो हुवियत मुस्तकिल रखता है, और ऐसी हुवियत मुस्तकिल रखता है कि अफराद के ऊपर ये हुकूमत रखता है, हाकिम है, सैतरा रखता है, इस तरीके से कि अफराद अपनी ख्वाहिशात को इसके ऊपर कुर्बान करने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब यहां पे आके ये नजरिया देता है वो ये कि ये कहता है कि दीन का जो मंशा है वो मंशा तोतम परस्ती है। इसका नजरिए के मबानी में से एक मबना यही तोतम परस्ती है। तोतम परस्ती यानी वो नमाद, जिस तरह आपको पहले भी इशारा किया था, वो नमाद, वो क्या उसको आप इंग्लिश में कह सकते हैं कि वो मसलन इंसान किसी चीज के लिए यादगार में, जैसे आपको बताया हुआ है अमेरिका के अंदर मसलन आप देखें कि एक उन्होंने यादगार के लिए एक अपना वो स्टैचू बनाया हुआ है, वो एक उनका नमाद है,
सिंबल है इसका।
सैम्बल सैम्बल है एक चीज का, वो हिकायत कर रहा है उनके तफक्कुर की, उनके मसलन चीजों की, मतलब ये हो जाता है। मतलब आप
हमारे यहाँ भी
देखें,
तो है, हमारे
हाँ
यहाँ मतलब हमारे यहाँ भी है, लेकिन
है
थोड़ा
वो सैम्बल
मुकदसात
है,
में है वो।
वही सैम्बल है। मतलब आपका एक सैम्बल क्या है, आपका अलम
अलम है,
है उसके
जुलझना
अंदर,
है।
इसके अलावा जुलझन सैम्बल में आता है, इसमें आकर ये आकर कहता है कि तोतम परस्ती ये मंशाए दीन बनी है। कैसे मंशाए दीन बनी है? इस वजह, इस तरीके से कि एक जामिया जब मौजूद है, अफराद उसके अंदर जिंदगी गुजार रहे हैं, तो इन अफराद ने एक अपना तोतम बनाया हुआ है कि जो तोतम आके उनके जामिया की हिकायत कर रहा है, यानी उनके जामिया की तरफ इशारा कर रहा है, उनके जामिया के क्या है, होवियत की तरफ, होवियत से काशिफ है। नमाज बनाया इसीलिए जाता है ताकि उनके खास एतिकादात, खास रस्म जिंदगी इसकी तरफ इशारा करे। पस तोतम परस्ती नमाज, यानी तोतम परस्ती बनाई इसलिए गई है ताकि ये नमाज जामे बने। और तोतम की तरफ जो है वो एक नजरिया जो है वो कैसे बना था, और फ्रॉइड के नजरिए में पड़ गए हैं, मतलब उन्होंने बाप को मार दिया, बाप की अब उस एहसास गुनाह को खत्म करने के लिए उन्होंने बाप का एक नमाज बनाया और नमाज की उसकी परस्तिश जो है वो शुरू कर दी आकर। तोतम परस्ती अब कहां से आई, इसके अलग एक अपने नजरिए। बार ये कहता है कि जामिया का नमाज तोतम है और ये अफराद जो है उस नमाज की इबादत करते हैं। जामिया का एक नमाद है कि जिसको तोतम कहते हैं, और इस तोतम की वो इबादत करते हैं, और ये तोतम क्या है, ये हिकायत करता है किससे, जामिया से। अब वो आकर ये नतीजा लेता है यहां पर कि अब आप देख लें, वो कहता है तोतम एक तरफ से तो उनके खुदा से हिकायत कर रहा है, क्योंकि ये जो बशर है इसने क्या किया हुआ है, सिफाते आलिया मावरा को दी हुई है, यानी खुदा के कायल है, और इन्होंने अपना एक तोतम भी बनाया हुआ है जिसके जरिए वो इबादत करते हैं, जिसकी इबादत करते हैं, और ये तोतम खुदा से भी काशिफ है, और किससे काशिफ है, जामिया से। तो कहते हैं चूंकि तोतम जामिया से भी काशिफ है और खुदा से भी काशिफ है, बस मालूम होता है कि खुदा वही जामिया है, खुदा एक अलग हकीकत का नाम नहीं है।
तुम जामिया से भी काशिफ और खुदा से
खुदा
भी
से भी,
खुदा
क्योंकि
से,
ये बशर जब इबादत कर रहा है इस तोतम
तो
की,
खुदा वो
तो वो खुदा
जामिया
को, वो तोतम के सामने रख के कहते हैं हम खुदा की इबादत कर रहे हैं, उस तोतम के सामने इबादत करके, इस एतबार से तो वो खुदा से काशिफ है। लेकिन उनके वो जिस जामे में जिंदगी गुजार रहे हैं, वो तोतम उनकी निशानी भी बन गया है।
जी। अब वो
जैसे
जामिया
मिसाल
खुदा
देता हूं
होगा
आपको,
या अब
है
वो जामिया खुदा होगा या वो
जामिया
तोतम होगा,
खुदा
वो
है,
तो
मतलब मिसाल देता हूं उसकी। आप इंडिया में चले जाए, वहां क्या है, बुत परस्ती है, बुत है, बुत एक तोतम है मसलन, ठीक
जी।
है। अब वो इन बुतों की इबादत करते हैं, बुतों की इबादत कर रहे हैं, बस यहां से पता चलता है कि ये, और वो खुद कायल भी हैं कि ये बुत क्या है, काशिफ हैं, हाकी हैं, किससे, खुदा से, हम खुदा की इबादत करते हैं, और यही बुत अब उनके जामे की अलामत भी बना हुआ है। यानी आप जहां भी बुत देखेंगे आप क्या जान
वही
लेंगे, हिंदू है। ہندو جام ایک ہی پہچان و علامت و نماد جو ہے وہ اس وقت بت پرستی بنا ہوا ہے. پس وہ کہتا ہے جب چوتھا جامعہ کا بھی کا نماد ہے یا کاشف ہے اور خدا کا نماد بھی ہے, معلوم ہوا کہ وہ خدا کے جس کی یہ عبادت کرتے ہیں وہ یہی جامعہ ہے. کیسے پھر اور تبیین کرتا ہے اس کو, وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں خدا کے جب یہ قائل ہیں, خدا کے قائل ہونے کی وجہ سے یہ کچھ چیزوں کو انجام نہیں دیتے اور کچھ چیزوں کو کیا ہے انجام دیتے ہیں. کچھ چیزیں انہوں نے اپنے اوپر حرام کی ہوئی ہیں, کچھ چیزیں اپنے اوپر لازم قرار دی ہوئی ہیں, ٹھیک ہے. اور کہتے ہیں کہ ہم جب بشر کی طرف جاتے ہیں, انہی لوگوں کے اندر جب جاتے ہیں تو یہ لوگ اپنے اندر انسجام, اپنے اندر جو ہے وہ نظم برقرار کرنے کی طرف زیادہ توجہ دیتے ہیں. کیسے؟ مثلا اگر ایک فرد ایک خواہش کا اظہار کرے, اگر وہ خواہش مضر ہو باقی افراد کے لیے جامعے کے لیے تو وہ کہتے ہیں کہ اس کو نہیں کرنا چاہیے. کیوں وہ یہ کام کر رہے ہیں؟ تاکہ نظم جو برقرار ہے یہ نظم نہ ٹوٹے. پس نظم کو برقرار کرنا ان کی اولین جو ہے وہ ہمت ہے, اولین قصد ہے ان کا کہ نظم انسجام جو ہے وہ اجتماعی برقرار ہے. یعنی اجتماع ان کے نزدیک جو ہے وہ بہت زیادہ مہم ہے, اور بعض چیزیں انجام دینی ہیں اس کے مقدسات کی وجہ سے. تو کہتے ہیں یہ جو آپ خدا کے قائل ہو کر کہتے ہیں کہ فلاں چیز کو انجام نہ دو فلاں چیز کو انجام دو, یہ تو آپ جامعے کے لیے بھی کرتے ہیں. پس معلوم ہوا کہ جس خدا کو کہ تم قائل ہو وہی خدا کون ہے؟ یہ جامعہ ہے, جامعے سے ہٹ کر نہیں ہے. مثلا ایک اور میں اس کو آسان تر اور ایک مثال کے ساتھ آپ کو سمجھا دوں. مثلا جو خدا کے قائل ہیں وہ کیا کرتے ہیں, جو خدا کے قائل ہیں وہ کہتے ہیں کہ خدا نے ہمیں حفظ نظام حفظ انسجام و نظم کا حکم دیا ہے, اور خدا نے اپنی پیروی کرنے کا حکم دیا ہے, اطیع اللہ خدا کے اطاعت کرو. تو کہتے ہیں جامعہ بھی تو یہی اقتضا رکھتا ہے, جامعہ بھی یہی اقتضا رکھتا ہے کہ یہاں نظم و انسجام برقرار رہنا چاہیے, جامعہ بھی یہی اقتضا رکھتا ہے کہ افراد تابع قوانین جامعہ ہوں. بس کہتے ہیں دیکھیں جو کچھ یہ خدا کے قائل ہو کر کرنا چاہتے ہیں وہی چیز جامعہ کا اقتضا ہے. بس جن کو انہوں نے خدا بنایا وہ حقیقت میں جامعہ ہے, نہ کہ کوئی الگ سے کوئی چیز ہے. یہ تھا نظریہ اس کا ڈورکیم کا, اور اسی نظریے کے تحت آ کر وہ تمام عقائد دینیہ کا تمام عقائد دینیہ کی تفسیر کرتا ہے. روح کا مسئلہ لے لیں یا کوئی اور مسئلے ہوں وہ اسی ہی کے ذریعے یعنی جامعہ کی طرف پلٹاتا ہے, جامعہ کی طرف پلٹا کر کیا کرتا ہے اس کی تبیین کرتا ہے. مطلب واضح ہو گیا؟ ابھی نقد کریں گے پھر اس کے بعد دین کا نظریہ آ جائے گا. یہ تھا نظریہ ڈورکیم کا, یعنی دین کا جامعہ کے بارے میں وہ پھر الگ بات ہے, وہاں جانا پڑے گا کیونکہ مفصل وارد نہیں ہونا, اختلاف ہے شیخ متحری اور آیت اللہ مصباح کے درمیان. وہ ان میں سے ایک بزرگ اصالت فرد کا قائل ہے اور ایک بزرگ اصالت جامعہ کا قائل ہے, ایک الگ بات تفصیلی ہے. یہ تھا اصل نظریہ کے جو بیان کر دیا آپ کی خدمت میں. میرے خیال میں مطلب اس کے نظریے کی تبیین میں نہیں رہا. نقد کیا ہے اس کے اوپر؟ اس کے اوپر مختلف نقد کیے گئے ہیں. اس میں سے پہلا نقد جو یہ کیا ہے کتاب کے اندر وہ یہ کہ تم نے آسٹریلیا کے بعض قبیلوں کا مطالعہ کرنے کے بعد نتیجہ لے کر تمام ادیان پر تحمیل کر دیا ہے، یعنی تحقیق تم نے بعض قبیلوں پہ کی ہے لیکن حکم تم تمام ادیان پہ کر رہے ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تم بعض قبیلوں کی تحقیق کرنے کے بعد تمام ادیان کو جو ہے وہ کہو کہ تمام ادیان کا منشا و علت کیا ہے؟ توتم پرستی ہے۔ فرض کرنے کے آسٹریلیا کے بعض قبائل کے ادیان کا منشا کیا تھا؟ توتم پرستی تھا، لیکن یہ نتیجہ تم کیوں نکال رہے ہو کہ تمام ادیان جو اس کائنات میں موجود ہیں وہ سب کے سب توتم پرستی کی وجہ سے ہیں؟ یہ پہلا نقطہ اس کے اوپر۔ دوسرا نقد اس کے اس تعریف دین کے اوپر ہے، مثلا تعریف دین میں آگے اس نے کیا کیا تھا، اس نے کہا تھا کہ اس نے ارتباط قائم کیا تھا کہ دین اس نظام کو کہتے ہیں کہ جو مجموعہ ہے کس کا، عقائد و اعمال کا، اور یہ مرتبط ہیں کس سے، امور مقدس سے۔ پھر اس کے بعد اس نے یہ کام کیا کہ امور مقدس اور امور اجتماعی کے درمیان پیوستگی و ارتباط قائم کرنے کی کوشش کی، جیسا کہ مثالیں دی ہیں آپ کو، چونکہ دین کا یہ تعریف کر دی تھی کہ جو امور مقدس کے ساتھ مرتبط ہوں اعمال، اور دوسری طرف سے پھر آ کر اجتماع اور امور مقدس کے درمیان ارتباط بھی قائم کرنے کی کوشش کی، اور پھر اس کے بعد نتیجہ اس نے یہ لے لیا کہ جامعے کے علاوہ خدا نہیں ہے۔ نقد کیا ہے اس کے اوپر، اس مطلب کے اوپر، وہ یہ ہے کہ تم آ کر یہ کہتے ہو کہ دین جو ہے وہ امور مقدس کے ساتھ مرتبط ہے، لیکن بعض نے تحقیق کی ہے اور یہ ثابت کیا ہے کہ بعض ادیان میں امور مقدس اور غیر مقدس کی کوئی تمیز نہیں ہے، دونوں افعال وہاں پر انجام دیتے ہیں، دین ہے اور دین کے اندر رہ کر دین کی وجہ سے، اپنے دین کی وجہ سے امور مقدس امور غیر مقدس دونوں کو انجام دیتے ہیں۔ اور وثانیاً ممکن ہے کہ ایک امر مقدس ہو ایک دین کے اندر لیکن اجتماعی نہ ہو۔ یہ کیا کہہ رہا تھا، امور مقدس ہونا اور اجتماعی ہونا ان کے درمیان تلازم ہے، اپنے نظریے میں یہ کہنا چاہتا تھا۔ ہم یہ نقد کرتے ہیں کہ ممکن ہے کہ ایک امر مقدس تو ہو لیکن اجتماعی نہ ہو، تمہارا نظریہ جو ہے وہ باطل ہو جاتا ہے اس بات۔ تیسرا نقد، ہم بھی مانتے ہیں کہ دین اور جامعہ کے درمیان شباہتیں موجود ہیں، ارتباط بہت قریبی ہے ان دونوں کا، جامعہ کے اقتضاءات اور دین کے اقتضاءات کے اندر زیادہ تنافی نہیں ہے، وابستگی پائی جاتی ہے، ہم بھی مانتے ہیں اس کو، کیونکہ جس دین کے قائل ہوں گے جامعہ اسی کا ہی ہوگا، لیکن اس سے آپ یہ نتیجہ نہیں نکال سکتے کہ دونوں ایک ہیں۔ اس نے کیا نتیجہ نکالا تھا، پہلے اس نے دین اور اجتماع اور جامعہ کے اندر ارتباط قائم کرنے کی کوشش کی، جب ارتباط قائم کرنے کو تبیین کر دیا تو نتیجہ یہ لے لیا دین اور جامعہ ایک ہی چیز ہے، یعنی خدا جس کے یہ قائل ہیں وہ کیا ہے، یہی جامعہ ہے، یعنی دین وہی جامعہ۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ ان کا علاقہ، ان کا آپس میں ارتباط آپس میں واقعاً قریبی ہے، تنافی نہیں رکھتے ان کے اقتضاد ایک دوسرے سے، لیکن نتیجہ یہ نہیں لے سکتے کہ دین اور جامعہ ایک ہی چیز ہے، عینیت نہیں رکھتے ایک دوسرے کے ساتھ۔ اور دوسرا نقد جو اس کے اوپر ہے وہ یہ کہ اس نے استدلال کیا کیا تھا اپنے نظریے کو ثابت کرنے کے لیے، استدلال یوں کیا تھا، تو تم نماد جامع ہے اور دوسری طرف سے توتم نماد خدا ہے، دونوں کا نماد ہے، دونوں سے کاشف ہے، جب دونوں کا نماد ہے نتیجہ کیا لیا، پس خدا ہمان جامع ہے، خدا وہی جامع ہے، ٹھیک، تم نے کہاں سے نکال لیا، ممکن ہے ایک توتم نماد جامع بھی ہو نماد خدا بھی ہو، یہ تم نے کیسے نتیجہ لے لیا آ کر کے، اگر ایک چیز دو چیزوں میں کاشف ہو تو وہ دو چیزیں ایک ہی ہیں، یہ تقریباً مہم ترین ایک نقد تھے اس کے اوپر، اس کے بعد آخری نظریہ اس کا کہ جو تبیین کی زیادہ ضرورت نہیں ہے کیونکہ شروع سے لے کر آخر تک اسی نظریے سے ہمارا سروکار ہے، وہ دین کا نظریہ ہے، منشأ دین، دین کی نظر میں، دین اسلام کی نظر میں کیا ہے، تو وہ واضح ہے کہ ہم منشأ دین فطرت مانتے ہیں، دین اسلام فطرت کا نتیجہ ہے، فطری ہے، اس کے علاوہ کوئی اور چیز عامل نہیں ہے، اس کی مثال آپ کے پاس کیا موجود ہے، بہت ساری مثالیں موجود ہیں، میں فقط ایک ہی روایت کی طرف اشارہ کرتا ہوں، مثلا قرآن کی ایک آیت بھی موجود ہے نا، قرآن، ہاں قرآن کی آیت بھی موجود ہے، ایک حدیث سری ہے، کل مولود یولد علی الفطرہ، اور فطرت سے خدا کی طرف کیسے پہنچتے ہیں، اس کی تبیین روایت میں موجود ہے، آپ نے خود سنی بھی ہوگی بارہا کہ امام صادق علیہ السلام کے پاس ایک بندہ آیا، تو امام خدا کے بارے میں اس نے سوال کیا، تو امام نے اس کو متوجہ کرنے کے لیے پوچھا کہ تم نے کبھی سمندر میں سفر کیا، اس نے کہا کیا، کبھی بھنور میں پھنسے ہو، پھنسا ہوں، بھنور میں پھنسنے کے بعد جب تمہیں کچھ نظر نہیں آ رہا تھا کہ کوئی میری مدد کرے گا، کوئی امید تھی دل کے اندر، کہا تھی، کہتے ہیں اسی امید کو ہم خدا کہتے ہیں، یعنی جس ذات سے تمہیں امید تھی کہ کوئی ہے کہ جو مجھے ابھی بھی بچا سکتا ہے، وہ ذات کون ہے، خدا ہے، یہ جو انسان مادیات سے جدا ہو کر جب متوجہ ہوتا ہے تو خود بخود خدا کی طرف جاتا ہے، یہ لوگ جو مثلا آپ کو اعتراض کر سکتا ہے کہ اگر دین فطری ہے تو بے دین پھر کیوں ہے، ہو سکتا ہے اعتراض کرتے ہیں اعتراض، اس کی وجہ یہ ہے کہ دین فطری ہے، اس کے اندر کوئی اشکال نہیں ہے، لیکن ان لوگوں کی فطرت مادیات کے اندر دب چکی ہے، اگر یہ مادیات ہٹا دی جائیں، ان کی فطرت جب پاک و صاف ہو کے سامنے آئے گی، خود بخود دین کی طرف جائیں گے، خود بخود خدا کی طرف جائیں گے، پس اسلام کا نظریہ یہ ہے کہ منشأ دین و علت دین فطرت ہے، کہ جو خدا نے ان کے اندر رکھی، اسی فطرت کے ذریعے وہ دین کی طرف تمایل رکھتے ہیں، یہ تھا دین کا نظریہ اس کے بارے میں، یا میں اس کو تصحیح کروں اس اعتبار سے کہ ایک کو کہ منشأ دین کے ہم نے دو معنی کیے تھے، منشأ دین ایک یہ ہے کہ علت پیدائش دین کیا ہے اور علت دینداری کیا ہے، دونوں کو منشأ دین کے اندر لے کر آتے ہیں، اگر باس ہو کہ علت پیدائش دین کیا ہے اسلام کی نظر میں، تو وہ ارادہ خداوند ہے، اور علت دینداری کیا ہے؟ وہ فطرت انسان ہے. اس طریقے سے مطلب جو ہے وہ واضح تر ہو جائے گا اور وہ معانی دونوں جو ہیں وہ واضح ہو جائیں گے. علت دینداری فطرت ہے، یعنی میں خود دین کی طرف کیوں جاتا ہوں، تمایلات کیوں جاتا ہوں، خدا کی طرف کیوں جاتا ہوں؟ کیونکہ میری فطرت اس کا اقتضا کرتی ہے. اس کی پیدائش کہاں سے ہوئی ہے؟ ارادہ خداوندی. ہم براہین کے ذریعے، محکم براہین کے ذریعے خدا کا جب وجود ثابت کر دیں گے تو ارادہ خداوندی سبب بنے گا کہ دین وجود میں آئے، اور میری فطرت سبب بنے گی کہ میں دیندار دیندار بنوں. یہ اسلام کا نظریہ، اور ہماری الحمدللہ یہ فصل بھی، دوسری فصل تمام ہو گئی. اس کے بعد فصل سوم ہے کہ جو اس بات وجود خداوند کے بارے میں ہے. اس میں آپ نے بعض باتیں پڑھی ہوئی ہیں کہ جس کو ہم تیزی سے لے کر چلیں گے، اور بعض باتیں کہ جو نہیں ہوں گے اس میں تھوڑا سا رک کے اس کو بیان کیا جائے گا. انشاءاللہ کوشش کریں گے یہ فصل بھی جلدی تمام ہو جائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.